الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وأواخر الأمر الذي لم يزل في ربوبيته ولا يزال في ربوبيته والصلاة والسلام على رسوله وآله ولحمة الدائمة ولا أعدائه أجمعين. مسائل اختتام میں ہماری گفتگو گزشتہ نشست میں زکات اور حج کے مسائل کے اوپر ہو رہی تھی. زکات کے وہ مسائل جن کا تعلق عام طور پر کراچی والوں سے ہے وہ انتہائی اختصار کے ساتھ میرے گھر آ چکے تھے. زکات کا صرف ایک پہلو اور رہ گیا ہے جس کو ان شاء اللہ عبادات کے سلسلے کی آخری گفتگو میں بیان کیا جائے گا. زکات ایسی طرح حج کے موضوع پر ہماری گفتگو اس مقام تک پہنچی تھی کہ ہر وہ شخص جس کے اندر پیش کرتے موجود اس کے لیے یہ واجب ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ خانہ خدا کی طرف جائے اور وہاں جتنی عبادتیں مقرر ان کو انجام دے کر آئے. خانہ کعبہ کی طرف جانا اور حج انجام دے کر آنا اس کے لیے چھ باتوں کا ہونا ضروری ہے کہ جنہیں شرائط حج کہا جاتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ حج صرف اس پر واجب ہے کہ جو بالغ ہو جائے. حج اس پر واجب ہے کہ جو عاقل ہو یعنی پاگل نہ ہو. تیسری شرط یہ کہ حج کرنے والا آزاد ہو, غلام کا حج صحیح نہیں. چوتھی شرط یہ کہ حج کی وجہ سے کوئی ایسا حرام کام نہ کرنا پڑے کہ جو حج سے زیادہ اہم ہو, کہ مثلا حج پر جانے کی وجہ سے مثلا کسی انسان کو قتل کرنے کی نوبت آ جائے. تو اب اگر قتل انسان حج کے راستے میں پیش آ رہا ہے تو کیونکہ انسان کی جان لینا زیادہ بڑا حرام حج کے مقابلے میں, اس لیے حج کو انسان چھوڑ دے گا اور اس حرام کام سے بچے گا. پانچویں شرط یہ ہے کہ حج کرنے کی وجہ سے کسی ایسے واجب کو نہ ترک کرنا پڑے کہ جس کا انجام دینا حج کے مقابلے میں زیادہ اہم ہے. مثال ہمیں ملتی ہے سید شہدا کے اس عزم اور ارادے سے کہ جہاں انہوں نے حج کو عمرے سے تبدیل کی کہ اپنی جان کا بچانا یہ بھی واجب, حج کا کرنا یہ بھی واجب, لیکن اپنی جان کی حفاظت زیادہ بڑا واجب ہے حج کے مقابلے میں, اس لیے حج کو چھوڑا جا رہا ہے اور عمرے میں تبدیل کر کے اپنی جان بچانے والے واجب کو انجام دیا جا رہا ہے. تو اگر کبھی ٹکراؤ ہو جائے کہ ایک واجب کو انجام دیں یا حج کو, تو حج کو چھوڑ کر اس واجب کو انجام دیں گے اگر وہ حج سے زیادہ اہم ہے. اور چھٹی اور آخری شرط یہ, یا اس کی ایک اور مثال دے دی جائے تو بات اور زیادہ واضح ہو کر آئے گا. کے لیے تم کا اگر نکالتے ہیں تو 15,000 میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور آپ حج کے قابل نہیں رہتے. حج اگر انجام دیتے ہیں تو پھر اتنے پیسے نہیں بچتے کہ آپ تم سے نکال سکتے. تو دو واجب تکرار ہیں, ایک کم ایک حج, یا حج کر لیجیے یا کم نکال لیجیے. تو اب اس پانچویں شرط کی وجہ سے کہ اگر دو واجب تکرائے تو حج سے زیادہ اہم جو واجب ہے اس کو انجام دیجیے حج سے چھوڑ. اب اس پانچویں شرط کی وجہ سے آپ کم تو نکالیں گے لیکن حج انجام نہیں دے. اور یعنی مسئلہ وقت کا ہے کہ جب انسان کو کسی کا قرضہ ادا کرنا
اچھا
نہیں, مطلب دوسرا مسئلہ یہ کہ ایک شخص نے اب تک کمبھ نہیں نکالا ہے, اب وہ کمبھ نکالنا چاہتا ہے, لیکن اگر اس وقت وہ بیٹھ کر کمبھ نکالے تو اس کے پاس حج کے لیے پیسے نہیں رہتے, اور اگر حج پر چلا جائے تو اس وقت کمبھ گزشتہ اس کے اوپر چلا آ رہا ہے اس کے لیے پیسے نہیں رہتے. تو اب اس کے لیے واجب ہے کہ اپنے گزشتہ حساب کو صاف کر دے اور اس کے بعد پیسے باقی بچے تو حج انجام دے, ورنہ حج انجام نہ دے. یا اس کی دوسری مثال حقوق الناس سے متعلق ہے کہ آپ نے کسی سے قرضہ لے رکھا اور آپ کا وعدہ تھا کہ میں فلاں مہینے میں ادا کر دوں گا اور اسی مہینے میں حج کے لیے بھی آپ کو پیسہ جمع کرانا. اب اگر آپ کو قرضہ دینے والا آ کر اپنا قرضہ مانگتا ہے تو یہ قرضے کا ادا کرنا زیادہ اہم واجب ہے حج کے مقابلے میں, اس لیے آپ حج نہیں کریں گے بلکہ اس کا قرضہ ادا کر دیں. پانچویں شرط یہ کہ اگر حج سے زیادہ کوئی اور اہم واجب آ گیا تو اس اہم واجب کو انجام دیا اور حج کو چھوڑ دیا. اور چھٹی شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنی حیثیت ہو کہ آپ خانہ کعبہ مکے جا کر واپس آ سکیں. حیثیت کا تعلق دو تین باتوں سے ہے. پہلی بات تو یہ کہ آپ کے پاس اتنی طاقت, جسمانی طور پر اتنے قوی ہوں, اتنے طاقتور ہوں کہ یہ سفر آپ کے لیے دقت و پریشانی کا سبب نہ بنے. دوسری شرط یہی ہے کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ آپ اپنی سواری کا انتظام کر سکیں. تیسری شرط یہی ہے اتنی استطاعت کے اندر کہ راستہ آنے جانے کا راستہ کھلا ہوا, اگر راستے میں کوئی خطرہ ہے تو اس صورت میں آپ حج انجام نہیں دیں گے, چاہے پیسے بھی ہوں اور جانا بھی ممکن ہو. اور چوتھی شرط یہی ہے کہ اپنے خرچے کے علاوہ باقی بیوی اور بچے تو جن کا نفع دینا, جن کا خرچہ برداشت کرنا ہر انسان پر واجب ہے. جب تک کہ آپ حج کے لیے جائیں اور وہاں سے واپس آئیں اس تمام مدت بیوی بچوں کا خرچہ ہونا بھی ضروری ہے. اور آخری شرط یہی ہے کہ واپس آنے کے بعد بھی آپ کے پاس کوئی ذریعہ معاش, کوئی سورس آف انکم باقی رہے. اگر اس وقت تو ذریعہ معاش ہے لیکن یقین ہے کہ میں حج کے لیے گیا اور واپس آیا تو اس کے بعد یہ ذریعہ نہ رہے گا تو حج کرنا واجب نہیں رہتا. تو انسان بالغ ہو, عاقل ہو, آزاد ہو, کسی حرام کو انجام نہ دینا پڑے, کسی اہم واجب کو نہ چھوڑنا پڑے, آنے اور جانے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس کے بعد حج کرنا انسان کے لیے واجب ہو جاتا ہے. اب گزشتہ جمعے کو جس مسئلے پر گفتگو ختم ہوئی وہ یہ تھی کہ یہ تمام حج تو واجب ہے اس کے لیے کہ جس کے پاس خود کتنی تمام شرائط موجود ہیں. اگر ایک اور شخص ہے جو بالغ ہے, عاقل ہے, آزاد ہے, تمام شرطیں صرف اس کے پاس پیسے کی کمی, جیسے عام طور پر لوگ ہیں کہ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے حج نہیں کر سکتے, اور ایک قابل اطمینان شخص, ایک قابل بھروسہ شخص, چاہے وہ عادل ہو یا عادل نہ ہو, آ کر یہ کہے کہ میں آپ کا خرچہ برداشت کرتا ہوں, آپ اپنا حج انجام دے دیں, تو اس صورت میں انسان کے لیے واجب ہے کہ اس کی بات کو مان کر حج انجام دے. یہ حج بھی انسان کے اوپر واجب ہو جائے گا. یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں آپ سے پیسہ لینے کو تیار نہیں, بلکہ اگر کوئی اور شخص آپ کے تمام اخراجات برداشت کرنے کو تیار تو آپ پر واجب کہ آپ اس کی بات مانیں. یہاں تک مسئلہ ہے کہ اگر اس نے خالی وعدہ کر لیا اور پیسے نہ بھی دی لیکن آپ کو اطمینان کے پیسے دے گا تو آپ خود قرضہ لے کر, یا اگر آپ کے پاس پیسے موجود ہیں تو خود اپنا خرچہ اٹھا کر جائیے اور بعد میں اس سے پیسے وصول کر لیجیے. لیکن اگر یہ پیسے خرچ کرنے والا آپ کے پاس کوئی ایسی شرط لگا دے کہ جس کی وجہ سے انسان کی عزت نفس, انسان کی خودداری جو ہے وہ مجروح ہوتی ہے, کہ میں جا رہا ہوں آپ کو میرا ہر کام کرنا پڑے گا, آپ میرے ساتھ چلے میں آپ کا خرچہ برداشت کر رہا ہوں لیکن میرا ہر کام آپ کو انجام دینا پڑے گا, آپ میرے ساتھ چلے لیکن جس طریقے سے میں کہوں اسی طریقے سے آپ کو عمل کرنا پڑے گا, کوئی ایسا کام کرنا کہ جس سے انسان کی خودداری پر دست پڑتی ہو, اگر ایسی شرط لگا لی جائے تو اب اس کی بات کا ماننا ضروری نہیں. اگر آپ اس بات کو برداشت کر سکتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں, اگر آپ کے لیے یہ بات ناقابل برداشت ہے تو اب آپ کے لیے اس کی بات کو ماننا ضروری نہیں. لیکن اگر وہ بغیر کسی شرط کے یہ کہتا ہے کہ اتنا پیسہ لے کر حج کے لیے میرے ساتھ چلیے, یا اتنا پیسہ لے کر آپ خود ہی چلے جائیے, اور کوئی شرط وغیرہ نہیں لگاتا, تو اس کی بات کا ماننا واجب ہے. اگر آپ نے اس کی بات نہ مانی تو آپ تاریخ حج کریں. یہ تو وہ صورتحال ہے کہ جب کسی نے آپ کو پیسہ دیا اس لیے کہ آپ جا کر حج انجام دیں. ایک دوسری صورتحال یہ ہے کہ کوئی شخص آپ سے کہے کہ میرے کسی مرنے والے کی طرف, مسائل جو کہ عام طور پر پیش نہیں آتے, اس لیے انتہائی اختصار کے ساتھ تاکہ گفتگو ہماری ہر موضوع پر مکمل ہوتی ہے. پہلی صورتحال یہ کہ ایک آدمی نے آپ کو پیسہ دیا کہ آپ جائیے اور اپنا حج انجام دے کر آ جائیں. یہ حج حج بدلی ہے اور اس کو انجام دینا ہر اس شخص کے لیے واجب کے حصے وعدہ کیا جا رہا ہے. کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کو رشتے دار مر گیا, کوئی عزیز مر گیا, باپ کا انتقال ہو گیا, اس نے حج انجام نہیں دیا. اب وہ رشتے دار یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے مردے کی طرف سے حج کو انجام دوں, خود وہ نہیں جا سکتا یا نہیں جانا چاہتا, آپ سے کہتا ہے کہ آپ اتنے پیسے لے کر رشتے دار کی طرف سے, میرے مرحوم رشتے دار کی طرف سے حج انجام دے. یہ کہلاتا ہے اجرت پر حج کرنا, اور یہ انسان کے لیے جائز ہے چاہے اس کی بات کو قبول کرے یا قبول نہ کرے. البتہ اگر قبول کر لیا اور پیسے لے لیے تو اس کے بعد یہ حج انجام دینا واجب ہو جائے گا, اور اگر خود نہ جانا چاہے, پیسے لے کر کسی اور کو بھیجنا چاہے تو اس پہلے آدمی سے پوچھنا پڑے. اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ حج کے اندر ایک ثواب ہوتا ہے. عام ثواب جیسے ہوتا ہے خانہ کعبہ کے جس ساتھ چکر لگانا پڑتا ہے. جب انسان سفید لباس حج کا پہنتا جسے احرام کہتے ہیں تو وہ لباس پہننے کے بعد انسان پر 24 یا 25 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. ان 24 یا 25 چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ انسان پر اپنی بیوی بھی حرام ہو جاتی ہے اور وہ اپنی بیوی سے کسی قسم کا فائدہ نہیں حاصل کر سکتا. جب انسان حج کی تمام عبادتوں کو انجام دے کر اپنے حج کو مکمل کر لے تو وہ تمام کی تمام چیزیں جو حرام ہو گئی تھی دوبارہ حلال ہو جاتی ہیں سوائے اس کی بیوی کے کہ جو اس کے اوپر حرام رہتی ہے. اگر بیوی کو حلال کرنا چاہے تو اس کے لیے پھر خانہ کعبہ کے جو ساتھ چکر لگانا پڑتا ہے. اب کی دفعہ جو چکر لگائے جائیں گے تو جس لیے تاکہ میری بیوی میرے اوپر حلال ہو جائے ان کا نام ہے طواف النساء. جو جب حج کو انجام دے اور اگر طواف النساء کو انجام نہ دے تو اس کا حج تو صحیح ہے, البتہ اس کی بیوی اس کے اوپر اس وقت تک حرام رہے گی جب تک کہ وہ اس طواف النساء کو انجام نہیں دے سکے. اور اگر غیر شادی شدہ آدمی تو اس صورت میں بھی اس کی بیوی اس کے اوپر حرام رہے گی جب بھی اس کی شادی ہو. ابھی شادی نہیں ہے لیکن جیسے ہی اس نے حج انجام دیا اور طواف النساء کو چھوڑ دیا تو اب تمام زندگی جب بھی شادی کرے گا شادی کر سکتا ہے لیکن اپنی بیوی سے صحبت نہیں کر سکتا. جیسے ہی اس نے احرام پہنا دنیا کی ہر ہاں جب اس نے حج کے لیے وہاں احرام پہنا تھا پہلی دفعہ دنیا کی ہر عورت اس کے اوپر حرام ہو گئی. اب اس نے احرام اتارا لیکن عورت کو حلال کرنے کی عبادت کو انجام نہیں دیا تو وہ عورت اس کے اوپر حرام رہے گی تمام زندگی. چاہے 15 سال کے لڑکے نے ابھی حج کیا اور 50 سال کی عمر میں اس کی شادی ہو رہی ہے, عورت میں شادی کر سکتا ہے لیکن صحبت نہیں کر سکتا. مسئلہ ہے اپنی جگہ پر نابالغ حج کرے تو اس کے اندر بھی یہی مسئلہ آتا ہے کہ نابالغ نے اگر حج کیا اور طواف النساء اسے نہیں کروایا گیا تو اس کی بیوی احتیاط واجب کی بنا پر اس پر حرام رہے گی. لیکن وہاں تو نیشا کر کے ہو کر آ گیا تھا نا, پہلے طے ہو گئے تھے اس کو پھر سے شادی کرنا پیدا ہونے سے پہلے.
اچھا مطلب یہ دو مرتبہ تو آپ کو لازم انسان کے لیے ضروری ہے
انسان کے لیے حج کی حالت میں دو طواف کر رہے ہیں, ایک حج کا طواف اور ایک عورت کو حلال کر لیں. مطلب یہ کہ اگر حج کے طواف کو چھوڑ دیا تو حج غلط ہو جائے گا, حج کے طواف کو انجام دیا طواف النساء کو چھوڑ دیا تو حج صحیح رہے گا, طواف النساء اس کے اوپر حرام رہے گا. یہاں پر اس کا نام طواف النساء ہے, طواف الزوجہ نہیں ہے کہ ہر عورت انسان کے لیے حرام ہے, صرف بیوی کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ دنیا کی ہر عورت انسان کے لیے حرام ہو جاتی ہے چاہے اس سے ابھی شادی ہوئی ہو یا نہ. اب اگر ایک شخص نے پیسے لیے اور کسی اور کی طرف سے کہا کہ میں مثلا مرنے والا رشتے دار ہے اس کی طرف سے اجرت کے اوپر حج کر کے آؤں, اس نے حج انجام دیا اور اس کے بعد طواف النساء کرنا بھول گیا تو حج کسی اور کی طرف سے انجام دیا گیا تمام طواف دوسرے آدمی کو جائے گا کہ جس کی طرف سے حج کیا جا رہا ہے. لیکن اگر طواف النساء اس نے چھوڑا ہے تو خود اس حج کرنے والے کے اوپر بھی اس کی بیوی حرام ہو گئی. البتہ طواف النساء کے اندر کیونکہ حج صحیح رہتا ہے اس لیے اگر انسان نے چھوڑ دیا بھول گیا جان بوجھ کر چھوڑ دیا اور بعد میں آ کر انجام دینا چاہے تو صرف طواف النساء کو انجام دے دے اس کی بیوی اس کے اوپر فوراً حلال ہو جائے, اور اگر حج اس کا غلط ہو جاتا تو بعد میں آ کر اس کو پورا حج انجام دینا پڑتا. اب یہاں پر آخر کے 3 مسئلے اور حج سے متعلقہ اور ہماری حج کے موضوع پر گفتگو مکمل. اگر کسی شخص کے اوپر حج واجب ہو گیا فرض کیجیے 1975 اور اس کے بعد اس نے سستی سے لاپرواہی سے غفلت سے توجہ نہ ہونے کی بنا پر حج کو انجام نہیں دیا, یہ سوچ کر کہ پیسہ تو ہے میرے پاس اگلے سال چلا جاؤں گا اگلے سال چلا جاؤں گا, جس سال انسان کے پاس پیسہ آ جائے اسی سال حج کا کرنا واجب ہوتا ہے لیکن اس نے اس سال نہیں کیا اس تصور میں کہ ابھی تو بہت وقت پڑا ہے میں جا کر انجام دوں گا, اور بعد میں یہ ہو گیا فخر بعد میں اس کے پاس اتنا پیسہ نہ رہا تو وہ شخص جو شروع میں گزری تھی کہ حج اس پر واجب ہے کہ جس کے پاس آنے جانے کی سواری بھی ہو اور آنے جانے کا پیسہ بھی, لیکن ایسا شخص جس پر ایک دفعہ حج واجب ہو اس نے اپنی لاپرواہی کی وجہ سے حج کو انجام نہیں دیا, جب دوبارہ فخر ہو گئے تو یہ نہیں کہ حج گزر گیا بلکہ حج اس کے اوپر باقی ہے, اس کے لیے واجب ہے کہ جتنی بھی دقت ہو تکلیف ہو پریشانی اٹھانا پڑے چاہے پیدل چل کر بھی کیوں نہ جانا پڑے اس کے لیے واجب ہے کہ اگر پیدل چل کر جانا ممکن ہے تو پیدل چل کر جائے اور حج کو انجام دے. تو ہماری وہ تمام شرطیں کہ راستہ ہو، سواری ہو، خرچہ ہو، یہ اس کے لیے کہ جس پر اسی سال حج واجب ہو رہا، لیکن ایک شخص پر حج واجب ہو گیا، اس نے حج کو انجام نہیں دیا، بعد میں فقیر ہو گیا، اس کے اوپر تمام زندگی حج باقی رہے گا، اور جس طرح سے ممکن ہو جا کر حج کو انجام دے، اور اگر کوئی طریقہ نہیں تو اس کے لیے واجب ہے کہ تلاش کرے، شاید کوئی اسے اجرت پر بھیجنے کے لیے تیار ہو جائے. اگر کوئی اجرت پر بھیجنے کے لیے اپنے مرحوم رشتے دار کی طرف سے تیار ہوتا ہے تو یہ اجرت پر جائے اور اس کے بعد ایک سال تک مکے کے اندر یا سعودی عرب کے اندر قیام کرے، آئندہ سال خود اپنا حج انجام دے کر واپس آئے، اگر یہ ممکن ہو سکا. اس کے اس سال گیا ہوں، جانے کے بعد اس نے اس کی طرف سے حج انجام دیا جس میں اجرت دی، اب ایک سال سعودی عرب میں ٹھہرے گا اور اگلے سال جب حج کا پھر زمانہ آئے گا تو آپ دوبارہ اپنی طرف سے حج کو انجام دے کر واپس آئے
گا.
سوال یہ تھا کہ ایک وقت میں دو حج نہیں ہو سکتے، تو ایک وقت میں صرف ایک حج ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا. تو یہ واجبات میں سے ہے، اس لیے اس مسئلے کو لاپرواہی سے نہ لیا جائے، ورنہ تمام زندگی انسان کے اوپر وہ واجب رہے گا. اور چونکہ قبر کے واقعات کو نہیں لانا، اس لیے اس واقعے کو نظر انداز کیا جا رہا جس میں حج نہ کرنے والے پر قبر کے اندر عذاب بتایا گیا ہے. اسی سے متعلقہ دوسرا مسئلہ کہ اگر کسی شخص کے پاس تمام پیسے وغیرہ جمع تھے، وہ ذرا یہاں سے لیٹ چلا، جب وہاں پہنچا تو حج شروع ہو چکا تھا. اب حج شروع ہو چکا تھا، بیچ مقام پر پہنچا، جس طرح نماز میں آپ پہنچے، جماعت شروع ہو چکی ہے، آپ بیچ میں مل سکتے، لیکن حج اگر ایک مرتبہ شروع ہو جائے تو اب بیچ میں ملنے کا موقع نہیں رہتا. تو ایسا شخص جو ذرا تاخیر سے وہاں گیا، حج شروع ہو چکا تھا، اس کے لیے اب حج اس سال واجب نہیں رہا، آئندہ سال بھی اگر تمام پیسے وغیرہ ہے تو اس کے لیے حج واجب رہے. لیکن یہاں پر بھی وہی مسئلہ کہ اگر یہ ایسا آدمی کہ تین چار سال سے اس پر حج واجب چلا رہا تھا، اس نے اب تک انجام نہیں دیا، اس سال گیا سب سے ذرا سستی سے گیا، دیر سے پہنچا، معلوم ہوا کہ حج شروع ہو چکا، اب اس پر آئندہ سال ہر صورت میں مکے آنا ضروری ہے، چاہے کتنا ہی غریب اور کتنا ہی فقیر کیوں نہ ہو چکا. اور آخری مسئلہ حج کا، جس کے بعد حج کے موضوع پر ہماری گفتگو اختتام تک پہنچتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک سال ایک شخص کے اوپر کئی سالوں سے حج چلا آ رہا ہے اور اب وہ حج انجام دینا چاہتا ہے، پیسے وغیرہ بھی ہیں لیکن کافی بوڑھا ہو گیا یا بیمار ہو گیا ہے یا کمزور ہو گیا ہے، آنے جانے کی طاقت نہیں، تو اس کے لیے واجب یہ ہے کہ اپنی جگہ اپنی زندگی ہی میں کسی اور کو نائب بنا کر دے. حج وہ واحد عبادت ہے کہ جو واجب ہے لیکن زندگی میں کسی اور کوئی اور شخص بھی انجام دے سکتا ہے. ایک شخص جس کے اوپر حج واجب ہو گیا تھا لیکن اس نے حج انجام نہیں دیا، اب بوڑھا یا کمزور ہو گیا، اس کے لیے واجب ہے کہ اپنی جگہ کسی اور کو نائب بنا کر بھیجے کہ وہ حج انجام دے. نائب حج کر کے چلا آیا، بعد میں اگر اس کے پاس دوبارہ طاقت ہو گئی تو اس کے لیے بھی دوبارہ جانا ضروری ہے، اور اگر کبھی تمام زندگی طاقت نہ ہو سکی تو اب جو نائب نے حج کیا تھا وہ اس کے لیے کافی ہے. اور یہاں پر آقا حسین کے نزدیک احتیاط واجب ایک آخری مسئلہ، اور آقا خمینی کے نزدیک مستحب ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس بالغ بھی ہے، عاقل بھی ہے، آزاد بھی ہے، سواری کا خرچہ بھی ہے، راستہ بھی کھلا ہوا ہے، تمام شخص صرف بڑھاپا اس کے پاس ہے، تو بڑھاپے کی وجہ سے اب حج تو اس پر واجب نہیں رہا، لیکن آقا حسین کے نزدیک احتیاط واجب یہ ہے کہ یہ نائب کو اپنی طرف سے بھیج دیں جب تمام شرطیں موجود ہیں سوائے بڑھاپے. لیکن آقا خمینی کے نزدیک یہ مسئلہ مستحب ہے، چاہے بھیجے یا نہ بھیجے، جب آپ بوڑھے ہیں تو آپ پر حج ہی واجب نہیں رہتا. اور ایک مسئلہ جو اس سے پہلے رہ گیا تھا وہ یہ ہے کہ اگر ایک زندگی میں انسان پر صرف ایک مرتبہ حج واجب ہوتا ہے، ایک شخص نے آپ کو پیسے دیے اور کہا کہ یہ پیسے لے کر تم حج انجام دے دو، دوسرے نے پیسے دیے آپ کو، آپ کا حج انجام دے دو، آپ حج انجام دے کر گھر واپس آئے، دس سال بعد خدا نے برکت یا دو سال بعد خدا نے برکت دے دی، کیونکہ خدا کا وعدہ کہ جو سچے دل سے حج کرے گا خدا اس کا دس گنا اس دنیا کے اندر عطا کرے گا. آپ حج کر کے آ گئے، حج کر کے آنے کے بعد آپ کو خدا نے برکت، اب آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ خود اپنے خرچے سے بھی جا کر حج کر سکتے ہیں، لیکن حج جو کہ صرف ایک مرتبہ واجب ہوتا ہے، اس لیے وہی حج جو آپ نے دوسرے کے پیسے سے کیا تھا آپ کے لیے کافی ہے، دوبارہ حج پر جانا ضروری نہیں. لیکن اگر آپ کسی سے اجرت لے کر اس کی طرف سے حج کر رہے ہیں اور بعد میں آپ کے پاس بھی اتنے پیسے آ گئے، تو اب آپ کو اپنا حج انجام دینا واجب ہو جائے گا، کیونکہ پہلا حج جو آپ نے کیا تھا وہ اس کے نام لکھا جائے گا کہ جس نے وہ حج کروایا تھا. حج کی گفتگو کے بعد اب ہماری گفتگو شروع ہوتی ہے اور مسئلے پر، یہ مسئلہ بھی اتنا پیچ نہیں آتا، اس لیے جلدی جلدی اختتام تک پہنچا کر ہم امر بالمعروف کے مسئلوں پر آگے کی گفتگو میں آ جاتے ہیں. یہ مسئلہ ہے اعتکاف کا مسئلہ. اعتکاف انسان کو شریعت کی طرف سے تمام حرام اور مکروہ کاموں سے بچانے کے لیے پریکٹس کرائی جاتی ہے، ٹریننگ دی جاتی ہے، مشق کرائی جاتی ہے، جس کا نام ہے اعتکاف. اس کے معنی یہ ہے کہ انسان مسجد کے اندر جا کر کچھ عرصے اس طرح سے قیام کرے کہ کوئی ایسا کام انجام نہ دینے پائے کہ جس میں کسی قسم کی لذت کا شائبہ ہو. اعتکاف بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت ہی کم رائج ہے جبکہ اہل سنت کے یہاں بہت بڑی تعداد میں لوگ اعتکاف کو انجام دیتے ہیں. بہرحال مسئلہ بتانا اپنی ذمہ داری ہے, انجام دینا یا نہ دینا وہ آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن اتنا بتا دیا جائے کہ کوئی اعتکاف بہرحال ایک مستحب کام, انجام دیں گے تو انتہائی ثواب ہے, انجام نہ دیں تو کوئی گناہ نہیں. البتہ اگر کوئی منت مانگ لے, اعتکاف کی منت مانی جا سکتی کہ اگر میرا خلا کام ہو گیا تو میں اللہ کے گھر میں جا کر قیام کروں, اگر اللہ نے مجھے ایک مکان دے دیا تو میں اللہ کے گھر میں جا کر قیام کروں. جب وہ کام ہو جائے تو پھر اعتکاف کا کرنا منت کی وجہ سے انسان کے لیے واجب ہو جائے. اعتکاف کے معنی مسجد میں جا کر ٹھہرنا, اس کی چند شرطیں ہیں کہ جن کا جلدی جلدی تذکرہ کر کے اس گفتگو کو بھی اختتام تک پہنچایا جائے. پہلی شرط یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا بالغ, بالغ ہونا اعتکاف کے لیے شرط نہیں ہے کیونکہ یہ ایک مستحب کام. پہلی شرط یہ ہے کہ اعتکاف کا کرنے والا عاقل یعنی پاگل نہ, پاگل اگر مسجد میں جا کر قیام کرتا ہے تو اسے کسی قسم کا کوئی ثواب نہیں ملتا. دوسری شرط یہ کہ اعتکاف کا کرنے والا مومن, غیر مومن اگر تمام زندگی بھی مسجد میں گزار دے تو اسے قطعاً کسی قسم کا ثواب نہیں ملے گا. تیسری شرط یہ کہ انسان مسجد میں جائے اس نیت سے کہ میں مسجد میں اعتکاف کرنا چاہتا ہوں, یعنی ساری اگر مسجد میں جا کر آپ 10-15 دن بھی گزار کر آ جائیں تو کوئی ثواب نہیں, مسجد کا ثواب ملے گا مسجد میں ٹھہرنے کا, لیکن اعتکاف کا ثواب نہیں ملے گا جو مسجد میں ٹھہرنے کے ثواب سے کئی ہزار گنا زیادہ ہے. تو تیسری شرط یہ ہے کہ انسان نیت کر کے مسجد میں جا کر قیام کرے, اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اعتکاف صرف ان دنوں میں کیا جا سکتا ہے جن دنوں میں روزہ رکھنا صحیح. اعتکاف یعنی جب انسان مسجد میں ٹھہرتا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ روزہ رکھ کر ٹھہرے, جن دن کا روزہ رکھ کے رات کو افطار کرے, اس طریقے سے اعتکاف ہوتا ہے. تو صرف وہ دن جن میں روزہ رکھنا صحیح ہے صرف ان دنوں میں اعتکاف کیا جا سکتا ہے. غالباً اہل سنت کے یہاں کا مسئلہ یہ ہے کہ صرف رمضان کی آخری 10 راتوں میں اعتکاف ہوتا ہے غالباً, لیکن ہمارے یہاں کا مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف سال میں کسی دن بھی کسی بھی موقع پر کیا جا سکتا ہے, شرط یہ کہ وہ دن ایسا دن ہو کہ جس دن روزہ رکھنا صحیح ہوگا. چنانچہ اعتکاف آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے کہ عید کا دن آ رہا ہو, بقرعید کا دن آ رہا ہو, یا اگر آپ حالت سفر میں ہیں تب بھی آپ اعتکاف نہیں کر سکتے کیونکہ سفر میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا. تو اعتکاف کی یہ چار شرط, بہتر یہ ہے کہ اعتکاف رمضان کے مہینے میں کیا جائے, اور رمضان میں بھی بہتر یہ ہے کہ آخری 10 دن یعنی 21 سے لے کر 30 تک کے عشرے میں کیا جائے, لیکن آپ سال میں کسی دن بھی اور کہیں پر بھی اعتکاف کر سکتے ہیں. اب کہیں سے کیا مراد, اعتکاف صرف اور صرف مسجد کے اندر ٹھہرنے کا نام ہے, اور صرف 4 مسجدوں میں اعتکاف ہو سکتا ہے, مسجد الحرام, مسجد نبوی, مسجد کوفہ اور مسجد بصرہ. اور اگر ان 4 مسجدوں میں آپ نہیں جا سکتے تو اپنے شہر کی جامع مسجد میں اعتکاف کر سکتے, وہ مسجد کے جہاں جمعہ کی نماز انجام دی جاتی ہے. ہر مسجد میں جس طرح دوسروں کی اعتکاف کا مسئلہ ہے, ہمارے یہاں یہ نہیں, ہر مسجد کے اندر اعتکاف نہیں کیا جا سکتا بلکہ صرف وہ مسجد کے جہاں جمعہ کی نماز انجام دی جاتی ہے. اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ انسان کم سے کم 3 دن تک اپنے آپ کو مسجد میں رکھے. دوسروں کے فقہ کے اندر اعتکاف 10 دن کا ہوتا ہے, 10 دن سے کم کا نہیں ہو سکتا. ہماری اپنی فقہ کے مطابق اعتکاف کم از کم 3 دن کا ہو سکتا ہے, 3 سے زیادہ بھی آپ کر سکتے ہیں, لیکن کم از کم 3 دن کا کرنا اعتکاف ضروری ہے. اعتکاف کے اندر یہ ضروری ہے کہ انسان اگر غلام ہے تو اپنے آقا سے اجازت لے, بیوی ہے اور اس کے شوہر کی حق تلفی ہو رہی ہے تو وہ اپنے شوہر سے اجازت لے کر مسجد میں بیٹھ سکتی ہے 3 دن تک اور اعتکاف کر سکتی ہے. اور اگر بیٹا ہے اور بیٹے کے اعتکاف سے والدین کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو والدین سے اجازت لینا ضروری ہے. اعتکاف خود مستحب کام ہے, لیکن جب انسان شروع کرے اور 2 دن گزر جائے تو 3rd دن اعتکاف کرنا خود بخود واجب ہو جاتا ہے. شروع میں آپ کی مرضی تھی چاہے آپ بیٹھتے مسجد میں یا نہ بیٹھتے, آپ بیٹھ گئے, پہلے دن آپ بیٹھے پھر آپ کا دل چاہا کہ چھوڑو اس کو, آپ چھوڑ کر آ سکتے. دوسرا دن آپ مسجد میں گزار رہے ہیں, دوپہر کو شام کے وقت خیال آیا چھوڑو, آپ چھوڑ کر آ سکتے. لیکن جب 2 دن مکمل ہو جائیں اور 3rd دن داخل ہو جائے تو اب اعتکاف واجب ہو جائے گا, آپ مسجد سے اٹھ کر نہیں آ سکتے. اعتکاف کے اندر شرط یہ کہ انسان مسلسل مسجد میں بیٹھا رہے, مسجد سے باہر نہ نکلے, البتہ سوائے ضروری کاموں کے, مثلا پیشاب ہے یا پیخانہ ہے یا مسجد میں سو گیا تھا جنوب ہو گیا, حالت جنابت میں مسجد میں نہیں ٹھہر سکتا, غسل کے ارادے سے باہر نکلے, یا یا ایک عورت انتقاف کر رہی ہے, خون حیض آ گیا, اب باہر نکل سکتی, یا انسان کو اطلاع ملی کہ کوئی دوست مر گیا تو جنازے میں جا سکتا ہے, کاندھا دے سکتا ہے, غسل دے سکتا ہے, کفن بنا سکتا ہے, نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے, بیمار کی عیادت کو جا سکتا ہے, ہر وہ کام کے جس میں جانا ضروری ہے باہر جا سکتا ہے, لیکن بغیر ضرورت کے مسجد کے باہر قدم نہیں رکھ سکتا. جب انسان مسجد کے اندر بیٹھ جائے تو سات باتیں اس کے لیے حرام ہو جاتی ہیں. پہلی بات, اپنی بیوی سے حالت اعتکاف میں صحبت کرنا. دوسری بات, اپنی بیوی کا بوسہ لینا. تیسری بات, کسی عورت کو چھونا. چوتھی بات, کوئی ایسا کام کرنا کہ جس سے انسان کی منی خود بخود باہر آ جائے. یہ باتیں یوں بھی حرام ہیں لیکن اعتکاف کی حالت میں بھی حرام رہتی ہیں. پانچویں یہ بات, فرق کیا پڑے گا وہ آخری مسئلے میں واضح ہو جائے. پانچویں یہ بات کہ انسان حالت اعتکاف کے خرید و فروخت نہیں کر سکتا. کوئی خرید کوئی چیز بیچنے والا مسجد میں آیا, آپ اس سے کوئی چیز نہیں خرید سکتے, سوائے ایک موقع پر کہ آپ کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو چکی اور کوئی کھانے پینے کی چیزیں فروخت کرنے والا مسجد کے قریب سے گزرے اور آپ کسی کو نائب نہ بنا سکیں, کسی سے نہ کہہ سکیں کہ میری طرف سے پڑی مسجد خالی پڑی, تو صرف کھانے پینے کی چیزیں وہ بھی ضرورت کے وقت خریدی جا سکتی ہیں, ورنہ حالت اعتکاف میں کوئی چیز انسان نہیں خرید سکتا. اور حالت اعتکاف میں مسجد میں بیٹھ کر سلف کلامی کرنا, لوگوں سے جھگڑے والی گفتگو کرنا, گرما گرم گفتگو کرنا, مختلف موضوعات سے گفتگو کرنا, یہ بھی انسان کے لیے حالت اعتکاف میں حرام رہتا ہے. انسان مسجد میں جا کر بیٹھا اور اس نے ان چھ کاموں میں سے کوئی ایک کام کر لیا, اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا, باطل ہو گیا, چاہے جان بوجھ کر کرے یا بھولے سے کرے. اب اگر اعتکاف واجب تھا تو اس کی دوبارہ قضا کرنا ضروری ہے. مثلاً منت کا اعتکاف تھا, اس کی قضا کرنا آخری ضروری ہے. مستحب اعتکاف تھا, آپ اپنی مرضی سے گئے تھے اعتکاف کرنے کے لیے, تو اگر دو دن کے اندر اندر یہ باتیں آپ نے انجام دی, آپ کا اعتکاف ٹوٹ گیا لیکن آپ کے اوپر کوئی قضا نہیں, تیسرا دن شروع ہونے کے بعد آپ نے یہ کام کیے تو اعتکاف ٹوٹ گیا لیکن اس کی قضا کرنا آپ کے لیے واجب ہے اور یہ قضا بھی فوراً کرنا واجب نہیں. اور اس کے بعد ہماری گفتگو شریعت کے انتہائی اہم مسئلے کے متعلق شروع ہوتی ہے, یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مسئلہ. یہ مسئلہ ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ اہم ہے جو مختلف سفا کلاسز میں آتے ہیں, مسئلے سنتے ہیں, مسئلے سننے کے بعد اپنے گھر میں گئے تو دیکھا کہ باپ غلط طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے, ماں غلط طریقے سے نماز پڑھ رہی ہے, مسجد میں گئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ غلط طریقے سے عبادت کو انجام دے رہے ہیں, اب ان کو مسئلہ بتایا جائے یا نہ بتایا جائے. تو یہی ان لوگوں کے لیے کہ جن کے سامنے یہ مسئلہ کھڑا ہے کہ ہمارے سامنے جو غلطیاں ہو رہی ہیں ہم ان غلطیوں کو بتائیں یا نہ بتائیں, ان کے لیے مسائل کو سننا انتہائی ضروری ہے. اور اسی کا نام ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, جو ہر مومن کے اوپر واجب ہے بطور واجب کفایت. یعنی اگر آپ کے سامنے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو واجب ہے کہ آپ اسے روکیں, تمام مومنوں کے لیے واجب ہے. کوئی ایک روک دے سفر سے گناہ اتر جائے گا, اور اگر کوئی نہ روکے تو جتنے بھی لوگوں کے سامنے یہ غلطی ہے سب خدا کے یہاں گناہ گار ہیں, لیکن چند شرائط کے ساتھ وقت پورا ہونے کی وجہ سے انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے اس موضوع پر گفتگو کا آغاز ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ موضوع انتہائی اہم موضوع ہے, اور اس کو انسان اگر سنے تو پھر بہت سی ایسی باتیں آپ کے علم میں آ جائیں گی کہ جس کے بعد آپ کے بہت سے مسئلے ختم ہو جائیں گے. اس مقام پر اختتام تک پہنچی اور نامکمل رہ گئی تھی. اسلام نے جتنے بھی گناہ بتائے ان کا تمام گناہوں سے بچنا ایک مومن حقیقی کی ذمہ داری اور مومن کی یہی تعریف ہمارے ائمہ نے بتائی کہ مومن وہ ہے کہ ہر اس مقام پر موجود ہوگا کہ جہاں رہنے کا حکم اسے دیا گیا ہے، وہ یا خودوں کا ہے پنہار، اور مومن ہر اس مقام سے غائب نظر آئے گا کہ جہاں سے ہٹنے، یہاں سے دور رہنے کا حکم اسے خدا نے دیا ہے. تو ہر مقام معمور پہ مومن کا نظر آنا اور ہر مقام منہی انہوں سے مومن کا دور رہنا، یہ ایک مومن حقیقی کی تاریخ ہے. اور ایسا ہی مومن وہ مومن ہے کہ جس کو ائمہ نے قبول کیا اور یہ کہا ہے کہ ہاں حقیقتاً یہ ہمارا مومن حقیقی ہے. مومن کی یہی تعریف بتائی گئی کہ لیس من شیعتہ، ہمارے شیعوں میں سے وہ شخص ہے ہی نہیں کہ جو کسی ایسے شہر میں رہتا ہو کہ جہاں 100,000 سے زیادہ غیر شیعوں کی آبادی ہے. یہ ہمارے ساتویں، آٹھویں اور چھٹے امام کا معیار مومن کے بارے میں کہ لیس من شیعتہ، وہ ہمارا شیعہ ہے ہی نہیں، وہ ہمارے مومنوں میں شامل ہی نہیں کہ جو ایک ایسے شہر میں رہ رہا ہے کہ جہاں 100,000 سے زیادہ غیر شیعہ، اور ان 100,000 غیر شیعوں میں ایک شخص اور رقا من اس ہمارے شیعہ، اس ہمارے مومن سے زیادہ مستقی اور پرہیزگار. اگر ایک شخص بھی تمہیں کسی ایسے شہر میں نظر آ جائے کہ جو ہمارے شیعوں سے زیادہ پرہیزگار ہے تو سمجھ لو کہ وہ تمام کے تمام ہمارے شیعہ نہیں، ان کا ہمارے اوپر حقیقی ایمان نہیں اور ان کا دعوی محبت و مودت اہل بیت بالکل غلط. تو امام کا معیار یہ کہ اگر لاکھوں میں بھی ایک شیعہ ہو تو اپنی عبادت، اپنے اتقاء، اپنے پرہیزگاری کی وجہ سے ممتاز نظر آئے، فوراً پہچان لیا جائے کہ ہاں یہ امام کا شیعہ ہے. لیس من شیعتنا من لا تتحدث المخدرات ذراء حضور حنا بورعه، ہمارے شیعوں میں وہ شامل ہی نہیں کہ جس کی پرہیزگاری کی، جس کے تقوی کی، جس کے احکامات الہیہ کی فرما برداری کی اتنی تعریف نہ ہو رہی، جس کی اتنی شہرت نہ ہو کہ پردہ دار عورتیں بھی اپنے اپنے پردوں کے اندر واقف ہوں اس کے اتقاء سے، اپنے اپنے پردوں کے اندر تعریف کر رہی ہوں اس کی پرہیزگاری کی. تو امام اس کو اپنا مومن تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں کہ جس کی شہرت، جس کی پرہیزگاری کی شہرت دنیا کے ہر گوشے میں نہ پہنچ چکی ہو. تو جب امام کے نزدیک اتنا سخت معیار ہے مومن کا تو یقیناً مومن حقیقی وہی ہے کہ جو اس معیار پر پورا اترنے کی کوشش کرے. اللہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا. اگر دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ ہاں مجھے اس معیار پر پورا اترنا ہے تو چاہے آپ اس معیار پر پورا نہ اتر سکے، لیکن دل میں اس خیال کا آنا آپ کو ایک مومن حقیقی بنا سکتا ہے. اور اس کے مقابلے میں آپ نے سنا اور سننے کے بعد یہ کہہ کر ٹال دیا کہ اتنے سخت معیار پر کون پورا اتر سکتا ہے، اگر اتنی سختی کی جائے تو کون شیعہ رہ سکتا ہے، اگر یہ خیال آیا تو سمجھ لیجئے کہ آپ کبھی بھی مومن حقیقی نہیں بن سکتے. جو اتنی سختی بتائی جا رہی ہے اس کا یہ مقصد نہیں کہ آپ اس معیار پر پورے اتر جائیں، جو اس معیار پر پورا اترے گا اس کے بعد نہ اسے شفاعت کی ضرورت نہ اسے کسی سہارے کی حاجت، بلکہ مقصد صرف یہ ہے کہ اس معیار کو سننے کے بعد دل میں یہ خیال پیدا کر دے کہ یہ ناممکن نہیں ہے اور میں آج ہی سے اس معیار پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا، باقی نتیجہ خدا کے ہاتھ میں ہے، تو انسان ایک مومن حقیقی بن جاتا ہے. لیکن اس سلسلے میں اس بات کو ذہن میں رکھا جائے کہ خالی واجبات کو انجام دینا کافی نہیں، خالی حرام سے بچنا کافی نہیں، بلکہ مومن اس وقت تک مومن نہیں بنتا جب تک کہ حقوق اللہ اور حقوق الناس میں توازن قائم نہ رکھے، جب تک کہ تمام واجبات کو انجام نہ دے اور تمام حرام کاموں سے نہ بچے، کیونکہ بہت سے حرام کام ایسے ہیں کہ جو انسان کی نیکیوں کو کھا جاتے ہیں. انسان ایک بہت بڑا نامہ اعمال لے کے روز قیامت پہنچے گا روایت کے مطابق، اور انتہائی خوش خوش، انتہائی مسرور ہوگا جب روز قیامت اس کا نامہ اعمال اس کو پیش کیا جانے والا ہوگا. اسے یقین ہوگا کہ میں نے تمام زندگی جو خدا کی اطاعت اور فرما برداری کی ہے، میں نے تمام زندگی جو نمازیں پڑھی ہیں، میں نے تمام زندگی جو روزے رکھے ہیں، اس کے نتیجے کے اندر آج مجھے کسی قسم کی سختی کا سامنا نہ کرنا پڑے گا. لیکن روایت کے الفاظ میں جب اس کا نامہ اعمال اس کے سامنے پہنچے گا تو ایک مرتبہ گھبرا جائے گا، کیونکہ اوپر سے لے کر نیچے تک، شروع سے لے کر آخر تک نامہ اعمال بالکل سادہ ہوگا. ایک مرتبہ گھبرا کے سوال کرے گا کہ الہی میں اس نامہ اعمال کو کس چیز میں بالکل خالی کر دیا تو یہی جواب دیا جائے گا کہ بل غیبت تمہارا ایک گناہ کہ تم مومنین کی دنیا کے اندر غیبت و برائی کیا کرتے تھے جس کے نتیجے میں تمہاری تمام نیکیاں تمہارے تمام اچھے عمل ختم ہو گئے ختم نہیں ہوئی موجود تھے لیکن جب تم یہاں پہنچے تو جتنی تم نے دنیا میں برائی کی تھی اسی کی مقدار سے تمہاری نیکیاں کاٹ کاٹ کر ان تمام لوگوں میں تقسیم کر دی گئی کہ جو جن کے تم غیبت کرتے چلے آ رہے تھے اور اگر غیبت کرنے والا یہ سمجھ کہ میں کوئی نیکی ہی انجام نہیں دوں گا ہاں پھر غیبت کیا جاؤں تو یہ میرے لیے بہتر ہے تو روایت میں یہ فقرہ بھی ہے کہ جب امام سے سوال کیا گیا یہ اپنا رسول اللہ اور اگر کسی کی غیبت کی گئی اور غیبت کرنے والے نے کوئی نیکی ہی انجام نہیں دی تو کیا ہوگا تو جواب دیا پھر یہ ہوگا کہ جن جن کی غیبت کی گئی ان کے گناہ کاٹ کر اس کے نام اعمال میں شامل کیے جائیں گے اور یہ بھی ملحوظ رہے کہ عذاب قبر کا سب سے بڑا سبب دو ہی باتیں ہیں ایک نماز کو چھوڑنا اور دوسرا کسی مومن کی غیبت کرنا اس سے زیادہ اور کوئی گناہ نہیں جو انسان کی قبر میں عذاب لانے کا سبب بنے اسی لیے روایت میں یہ ہے کہ جو مجھ سے ان دو باتوں کے ترک کا وعدہ کرے میں اس سے عذاب کے برطرف کرانے کا وعدہ کرتا ہوں ایک یہ وعدہ کرے کہ کبھی نماز کو نہ چھوڑوں گا اور ایک یہ وعدہ کرے کہ کبھی کسی مومن کی غیبت کو انجام نہ دوں گا اور اگر غیبت انسان کرتا ہے تو انسان غیبت کے کرنے کے بعد جیسے ہی قبر میں جاتا ہے روایت کے الفاظ جیسے ہی قبر میں جاتا ہے منکر و نکیر کے آنے کے وقت تک بھی اس کو مہلت نہیں دی جاتی بلکہ قبر میں جاتے ہی عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ ہر انسان کے جسم سے خاص قسم کی خوشبو یا بدبو بلند ہوتی ہے کہ جس کو رحمت کے فرشتے سونگتے ہیں اگر انسان کے اعمال نیک ہوں تو رحمت کے فرشتے خوشبو کو سونگ کر اسی طریقے سے قریب آتے ہیں جس طریقے سے معمولی کیڑے کسی خوشبودار پھول کے قریب جمع ہو جاتے ہیں اور اگر کسی کے اعمال برے ہوں تو اس کے جسم سے خاص قسم کی بدبو بلند ہونے لگتی ہے جو دوسرے انسان کو محسوس نہیں کر سکتے لیکن رحمت کے فرشتے اس کو محسوس کر کے اس کے قریب سے متفرق ہو جاتے ہیں اسی لیے روایت میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اصحاب ایک ایک کر کے آ رہے تھے کہ یکایک ایک مرتبہ ایسا محسوس ہوا کہ جیسے تمام مسجد کے اندر انتہائی سخت قسم کی بدبو پھیل گئی تمام لوگوں نے اپنی اپنی ناک سے رومال رکھ لی اس وقت سب نے پیغمبر اسلام کی طرف دیکھا یا رسول اللہ اس بدبو کے پھیلنے کا کیا سبب جس ان کے پیغمبر اسلام نے کہا یقیناً تمہارے درمیان کچھ ایسے لوگ شامل ہو کر آ گئے ہیں جن کا کام یہ ہے کہ جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو دوسروں کی غیبت کرتے ہیں یقیناً یہ ان کے جسم کی بدبو ہے کہ جس نے تمام مسجد کو مقدر کر دیا تھا جب بھی انسان کسی مومن کی غیبت کرتا ہے اسی وقت اس کا ایمان اور اس کے نیک عمل رخصت ہونا شروع ہوتے ہیں اور روایت کے مطابق اس کے اندر نیک لوگوں کی جتنی نشانیاں ہوتی ہیں ایک ایک کر کے خدا ان کو سرد کرنا شروع کر دیتا ہے ایک ایک کر کے خدا ان کو ختم کرنا شروع کر دیتا ہے اور یہ شخص غیبت کرنے والا ہو کون جاتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت یاد رکھو انما شاہد زور و شریف ابلیس فی الغراء بین الاحبۃ یاد رکھو کہ شیطان اس دنیا کے اندر تن تنہا کام نہیں کرتا بلکہ شیطان کو برائیاں پھیلانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کچھ ایسے لوگوں کی جو اس کے کام میں اس کی مدد کر سکے اور ایسے لوگوں میں اس کا سب سے بڑا شریک اس کا سب سے بڑا ساتھی اس کے مقصد کو سب سے زیادہ پورا کرنے والا کون ہے ایک ایسا شخص ہے جو شاہد زور جو جھوٹی گواہی دے رہا ہے وہ شریک ابلیس اور وہ شیطان کا شریک ہے وہ شریک ابلیس اور وہ شیطان کا شریک ہے کس چیز میں بین الاعضاء بالاحبت دوستوں کے درمیان نفرت ڈالنے میں دوستوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنا جو شیطان کا کام ہے یہ شیطان کا شریف ہے سوال کیا گیا من ھذا یبنا رسول اللہ وہ ہے کون ایمان کا جواب کہ ان نمام وہ تمام لوگ جو تمہیں کسی مومن کی غیبت کرتے نظر آئے ان کے چہرے سے نگاہ ڈالتے ہی یہ سمجھ لینا کہ میں شیطان کے ساتھیوں کی فوج کو دیکھ رہا ہوں یہ تمام کے تمام شیطان کی فوج کے سپاہی جن کا کام یہ ہے کہ شیطان کو آرام دیتے ہیں اور کچھ شیطان کے کاموں کو انجام دیتے ہیں. اسی طرح سے پیغمبر اسلام ایک مرتبہ تمام اصحاب کو دیکھتے ہیں, اللہ انبئکم بالشرارکم, اے میرے صحابیوں کیا میں تم میں سے بدترین انسانوں کے نشان یہی نہ کروں, کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ کائنات کی سب سے بدترین مخلوق کون سی ہے. قالوا بلا یا رسول اللہ, ایک مرتبہ سب نے زبان ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں جلدی ہی حقیقت سے آگاہ کیجیے کہ خدا کی نگاہ میں کائنات کی بدترین مخلوق کون سی ہے. تو پیغمبر اسلام نے جواب دیا, قالا شراركم, تم میں سب سے بدترین وہ ہیں کہ المشیاؤون بالنمیمت, جنہوں نے اپنا شغل, جنہوں نے اپنا پیشہ, جنہوں نے اپنی تفریح یہ بنا رکھی ہے کہ مومنوں کی غیبت کر کر کے ایک کو دوسرے سے جدا کرتے ہیں, آپس میں تفرقہ ڈلواتے ہیں. یاد رکھو کہ یہ کائنات کی بدترین مخلوق ہے. اور اس کے بعد پیغمبر اسلام ہی کے متعلق ایک روایت, ایک مرتبہ پیغمبر مسجد میں تجلیل فرما تھے, یہ دیکھا کہ ایک شخص آیا, آنے کے بعد اپنے مقام پر بیٹھ گیا, تھوڑی دیر کے بعد اصحاب آنے لگے. اس شخص نے پیغمبر اسلام سے کوئی سوال کیا, اور سوال کرنے کے بعد جب وہ اپنی جگہ سے چلا گیا تو کسی نے کسی صحابی کی طرف اشارہ کیا اور اپنے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ آنے والا کتنا زیادہ جسیم, کتنا زیادہ لحیم و شہیم, کتنا زیادہ موٹا تھا. روایت کا یہ فقرہ, پیغمبر اسلام نے یہ حرکت دیکھ لی. ایک مرتبہ انتہائی جلال کی حالت میں مسجد نبوی کے منبر پر تشریف لے گئے اور اس کے بعد اتنی زور سے خطبہ دیا کہ مدینے کے گھروں میں بیٹھنے والی عورتوں تک میں پیغمبر اسلام کی جلال بھری آواز صاف ہوئی. پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ یاد رکھو, جو شخص بھی کسی مومن کی غیبت اپنی زبان سے یا اپنے ہاتھ سے یا اپنی تحریر سے کرے, اسے یہ حق نہیں کہ اپنے آپ کو مجھ سے منسوب کرے, اسے یہ حق نہیں کہ یہ دعویٰ کرے کہ وہ میری رسالت پر ایمان لایا. یاد رکھو, جس نے کسی مومن کے کسی عیب کی جستجو کی اور اس عیب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیا, خدا بھی اس کے عیب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا. ولو فی جو کے تحت ہی, چاہے وہ اپنے گھر کے تہخانے میں چھپ کر ہی برا کام کیوں نہ انجام دے, لیکن جس نے خدا کے کسی دوست کی غیبت کی, خدا بھی یقیناً اس کی غیبت کر کے تمام انسانوں کے سامنے اسے شرمسار کرے گا. تو غیبت کا کرنا اتنا عظیم گناہ کہ پیغمبر اسلام ایک لمحے کے لیے یہ منظر دیکھ کر اتنے جلال میں آ جاتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ غیبت کا کرنا اتنا بڑا گناہ, بلکہ غیبت کا سننا بھی اتنا بڑا گناہ کہ ہمارے امام تک ایک مرتبہ کانپ اٹھتے ہیں. روایت کا فقرہ, ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام امام تشریف فرما ہے, امام کی خدمت میں مختلف لوگ موجود ہیں. اس روایت میں ایک بڑا عجیب لفظ آتا ہے, لیکن اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ امام کبھی کوئی گناہ کر ہی نہیں سکتا, ہر چھوٹے اور بڑے گناہ سے پاک اور پاکیزہ ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات ہماری نصیحت اور ہدایت کے لیے یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو ہم اتنی زیادہ احتیاط کر رہے ہیں تو تمہارا کیا فرض ہے. امام کی خدمت میں لوگ جمع ہیں, ایک مرتبہ کسی شخص نے کسی دوسرے شخص کا کوئی عیب بیان کرنا شروع کر دیا. ایک لمحے تو امام نے سنا اور اس کے بعد فوراً اپنے مقام سے کھڑے ہو کر گھر سے باہر نکلنے لگے. لوگوں نے سوال کیا کہ اپنا رسول اللہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے, امام کا جواب کہ میں مسجد کی طرف جا رہا ہوں. لوگوں کا سوال اپنا رسول اللہ یہ بیٹھے بیٹھے مسجد کا ارادہ کیسے پیدا ہوا, تو جواب دیا کہ ابھی میں نے میرے سامنے کچھ گناہ ہوئے تھے, اس لیے میں دو گناہوں کی توبہ کرنے کے لیے مسجد کی طرف جا رہا ہوں. سوال کرنے والے نے پھر سوال کیا کہ جتنا رسول اللہ کون سے دو گناہ, تو امام کا جواب ایک گناہ تو تیرا گناہ اور ایک گناہ میرا گناہ. یہ سن کے وہ شخص گھبرا کے سوال کرتا ہے جتنا رسول اللہ میں سمجھا نہیں, تو امام کا جواب کہ تیرا گناہ تو یہ کہ تو نے میرے سامنے ایک مومن کی برائی کی, تو نے میرے سامنے ایک مومن کی غیبت کی, اور میرا گناہ یہ. امام کوئی گناہ نہیں کرتا, لیکن لفظ گناہ کا استعمال امام اپنے لیے صرف اس لیے کر رہے تاکہ ہمیں بتایا جا سکے, تاکہ ہمیں تلقین کی جا سکے. ایک مرتبہ امام یہ فرماتے ہیں کہ میرا گناہ یہ کہ میں نے تیری غیبت کا ایک فقرہ ایک جملہ سن لیا, میرے کان میں پڑ گیا, اب میں اپنے کانوں کو پاکیزہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں تاکہ اپنے گناہ کی توبہ کروں. تو جب ایک معصوم ہستی کی اتنی احتیاط, ایک معصوم ہستی کا اتنا شدت کے ساتھ گناہ سے بچنا, خاص طور پر غیبت کے سننے سے, تو غیر معصومین کا بطریق سے اولا یہ فرض ہوتا ہے کہ ہر ایسے مقام سے اپنے آپ کو بچائیں کہ جہاں غیبت کا استعمال بھی ہو, جہاں غیبت کا شائبہ بھی ہو. لیکن اس کا یہ مقصد بھی نہیں کہ دنیا میں اگر ہر جگہ غیبت پھیل چکی ہے تو آپ اپنے گھروں میں بند ہو کے بیٹھ جائیں, جہاں تک ممکن ہے وہاں تک روکیں, لیکن جہاں بالکل مجبوری کی بات ہے وہاں اگر ممکن ہے تو کھڑے ہو جائیں. پیغمبر اسلام کا ارشاد کہ جس نے دنیا میں اپنے بھائی کی مدد کی خدا آخرت میں اس کی مدد کرے گا، اور جس نے دنیا میں اپنے بھائی کی مدد سے انکار کیا خدا بھی آخرت میں اس کی مدد نہ کرے گا. سوال کیا گیا جبنا رسول اللہ اس ارشاد کا مطلب کیا، تو امام نے کہا کہ اگر کسی کے سامنے کسی مومن کی غیبت ہو رہی ہے وہ روک سکتا ہے اور نہ روکے تو ایسا ہے کہ جیسے اس نے اپنے بھائی کی مدد سے انکار کیا، روز قیامت خدا بھی باوجود یہ کہ مستحق ہوگا لیکن اس کے باوجود خدا بھی اس کی مدد کرنے سے انکار کرے گا. تو اگر روک سکتے ہیں کھڑے ہو کر روکیے، اور اگر روکنا ناممکن ہے تو اس مقام سے چلے جائیے، اور جانا بھی اگر مشکل ہے تو سنیے لیکن یہی تصور کرتے ہوئے کہ ہاں میں اس چیز سے خوش نہیں ہوں، اور اپنے دل میں تکلیف اور گناہ کا احساس پیدا کیجیے. لیکن بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں انسان کے لیے غیبت کا کرنا بالکل جائز ہے. پیغمبر اسلام مسجد میں تشریف فرما، اتنے میں اصحاب نے دیکھا کہ کوئی شخص مسجد نبوی کے دروازے پر آ کر رکا، اپنی سواری سے اترا اور مسجد کے اندر داخل ہونے والا ہے. پیغمبر اسلام نے پہلے ہی سے محسوس کر لیا، ایک مرتبہ رخ کیا اپنے اصحاب کی طرف اور رخ کر کے کہا کہ اس وقت اپنے قبیلے کا سب سے بدترین انسان میرے پاس آ رہا ہے. آنے والا آیا، جب آیا تو پیغمبر اسلام نے عزت و احترام کے ساتھ اس سے گفتگو کی اور گفتگو کر کے اسے رخصت کر دیا. لوگوں نے سوال کیا یبنا رسول اللہ، جب آپ نے یہ فرمایا تھا کہ بدترین شخص میرے پاس آ رہا ہے تو آخر اس جملہ کہنے سے کیا آپ نے مومن کی غیبت نہیں کی؟ پیغمبر اسلام کا جواب، میں نے صرف اس لیے تمہیں بتایا کہ کہیں جب میں اس کے ساتھ بہتر سلوک کروں تو تم یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ ایک بہترین شخص ہے اور بعد میں کبھی اس سے دھوکہ کھا جاؤ. تمہیں دھوکے سے بچانے کے لیے میں نے پہلے ہی تمہیں اس حقیقت سے آگاہ کر دیا کہ یہ اپنے قوم کا بدترین فرد ہے. تو پتا یہ چلا کہ اگر کبھی کسی کو کسی ضرر سے کسی نقصان سے روکنا ہو، چاہے وہ دینی نقصان ہو یا دنیاوی نقصان، تو اس وقت غیبت کا کرنا بالکل جائز ہے. نو مقامات کے جہاں غیبت کا کرنا جائز تھا ہماری گزشتہ تقریب میں مکمل ہو گئے تھے. آج باقی کے پانچ مقامات اور جس کے بعد یہ گفتگو اختتام تک پہنچے گی. دسواں مقام کے جہاں انسان کسی کی غیبت کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ روایت کے اندر کسی راوی کا نام آیا. اب یہ تذکرہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ جھوٹا تھا، قائم تھا، بدیانت تھا، لیکن یہ علماء کا کام عام آدمی کے اختیار سے باہر. گیارہویں یہ چیز کہ کوئی آدمی غلط نصب کا مدعی، مثلاً سید نہیں ہے اپنے آپ کو سید کہلوا رہا ہے، کیونکہ خاندان سے تعلق نہیں اپنے آپ کو اس خاندان سے متصل کر رہا ہے. تو اگر انسان کسی غلط نصب کا مدعی ہو اور آپ کو معلوم ہو جائے تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ہاں اس شخص کے اندر یہ خرابی ہے اور یہ اس خاندان سے تعلق نہیں رکھتا. بارہواں مقام یہ کہ کوئی آدمی اپنے عیب ہی کے ذریعے سے پہچانا ہو. لنگڑے کو لنگڑا کہنا غیبت اور گناہ، لیکن اگر کوئی شخص اتنا مشہور ہو گیا کہ اس کو اب لنگڑا ہی کہا جاتا ہے اور وہ خود بھی اس کا عادی ہو گیا، اس بات کو اتنا برا محسوس نہیں کر سکتا، تو آپ اس کی غیر موجودگی میں کہہ سکتے ہیں کہ ہاں وہ لنگڑا میرے پاس آیا تھا. لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے اس عیب سے پہچانا جائے اور خود اس کو اس سے زیادہ تکلیف نہ ہوتی. تیرواں مقام کے جہاں کسی کی غیبت کرنا انسان کے لیے بالکل جائز، اور یہ ہے کہ اگر کبھی کسی ایسے شخص کے سامنے آپ غیبت کریں جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ یہ اس کو برائی سے روک سکتا ہے. بیٹے نے آپ کے سامنے برا کام کیا، اب آپ باپ کو جا کر اس کے غلط کام کی اطلاع دے سکتے ہیں اگر آپ کو پتا ہو کہ باپ اس برائی کو روکنے پر قادر ہے. لیکن اگر جیسے آج کل کے ماں باپ ہیں جو بالکل بے اختیار ہیں، جن کے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں کہ بیٹے کو برائی سے روکنے پر قادر ہیں، آپ کو معلوم ہو جائے کہ باپ ایسا ہی باپ ہے، تو اس کے سامنے بھی آپ اس کے بیٹے کی غیبت نہیں کر سکتے اگر بیٹا ایک مومن حقیقی. باپ کے علاوہ ہر وہ شخص جو دوسرے کو برائی سے روک سکتا ہے اس کے سامنے کسی کے عیب کا تذکرہ کر کے اس کی غیبت کی جا سکتی ہے. اور پندرواں اور آخری مقام، چودواں اور آخری مقام یہ ہے کہ اگر کسی مومن کی جان کو یا مال کو یا عزت کو بچانا ہو اور اس کا طریقہ ہی یہ ہے کہ اس مومن کی غیبت کی جائے، تو پھر آپ غیبت کر کے اس کی جان یا مال یا عزت کو بچا سکتے ہیں. کہ مثلا ایک شخص ایک مومن کے اوپر یہ الزام لگا کے کہ اس نے میری بیوی سے زنا کا ارتکاب کیا، اسے قتل کرنے چلا آ رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ مومن جو ہے یہ اس قابل ہی نہیں کہ کسی عورت سے کسی قسم کا تعلق قائم کر سکے. آپ کسی کو اس کا یہ عیب نہیں بتا سکتے، لیکن ایک شخص کسی جوش میں بھرا ہوا آ رہا ہے کہ اس نے میری بیوی سے زنا کیا، میں اسے قتل کروں گا. اب آپ اس مومن کی غیبت کر کے اس کا یہ عیب اسے بتا سکتے ہیں، کیونکہ جب اس کے علم میں یہ اطلاع پہنچے گی تو یقیناً وہ اپنے ارادے سے باز آ جائے گا. اسی طرح ایک مومن تاریخ صلاح ہے، فرض کیجئے کہ کبھی ایسا زمانہ آتا ہے کہ نماز پڑھنے والے کو قتل کیا جاتا ہے یا نقصان پہنچایا جاتا ہے، یا کوئی شخص اپنے آفس ٹائم میں نماز پڑھتا ہے تو اس کو نقصان پہنچنے کا امکان، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس مومن کو نقصان پہنچ رہا ہے تو آپ اس کی یہ کہہ کر اس کی غیبت کر سکتے ہیں کہ ارے یہ تو تاریخ الصلاح ہے اس کو چھوڑو. اسی طریقے سے مومن کا ہر وہ گناہ جو مومن چھپا کر کرتا ہے لیکن اس کے بتانے سے اگر اس کی عزت و ناموس کا تحفظ ہو سکے تو اس صورت کے اندر آپ اس کی غیبت کر سکتے ہیں. تو صرف یہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں غیبت کا کرنا جائز ہے، باقی ہر مقام پر غیبت حرام ہے. اور غیبت سب سے بدترین قسم یہ ہے کہ انسان غیبت اس طریقے سے کرے کہ اپنے ساتھ گناہ اس طریقے سے کرے کہ اپنے ساتھ ساتھ دوسرے کو بھی ملوث کر دے. ایک شخص نے آپ سے کہا کہ فلاں عالم دین نے پردے کی اہمیت کے بارے میں تقریر کی، آپ اپنے گھر والوں کو پردہ کرائیے. ایک مرتبہ آپ نے جواب دیا کہ اس نے تقریر کی ہے، پہلے وہ خود تو اپنے گھر والوں کو پردہ کرائے، اس کے بعد ہمیں نصیحت کرے. ایک عالم دین نے آپ کو کوئی نصیحت کی بات بتائی کہ تواضع سے کام لو، آپ نے کہا کہ پہلے وہ خود تو تواضع سے کام لے، اس کے بعد ہم اس کی بات کے اوپر عمل کریں گے. یہ غیبت کی سب سے بدترین قسم مانی گئی ہے. روایات کے مطابق سب سے بدترین قسم یہ ہے کہ انسان کچھ گناہ کرے اور اپنے گناہ کی پردہ پوشی کے لیے، اپنے گناہ کے جواب کے لیے، اپنے گناہ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کسی اور مومن کی غیبت کر کے اس کے گناہ کو بتایا جائے، خاص طور پر کسی عالم دین کی غیبت کر کے اس کے گناہ کو بتانا، تو انسان کے لیے انتہائی ضروری کہ ان تمام موارد سے بچے. لیکن بچ نہیں سکتا اگر جیسا ماحول ہمارا ہے. تو اسلام نے بچانے کا طریقہ بھی ہمیں دیا، اور وہ طریقہ یہ دیا کہ تم میں سے ہر ایک دوسرے کی نگرانی کرتا رہے، تم میں سے ہر ایک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتا رہے. بہت سے ایسے مواقع کہ انسان غیبت لا علمی میں یا عادت کی وجہ سے کر جاتا، اگر وہاں پہ دوسرے نگران موجود ہو تو انسان فوراً اس سے رک جائے گا. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وہ طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے انسان غیبت بلکہ ہر گناہ اور ہر برائی کو چھوڑ سکتا ہے. یاد رکھیے، انسان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں جب تک کہ امر بالمعروف کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا. پیغمبر اسلام کی حدیث، اذا ترکت امتی الامر بالمعروف والنهی عن المنکر فلیؤذنوا بقائم من اللہ تعالی. یاد رکھو، جب کبھی تم یہ دیکھو کہ میری امت کی یہ حالت کہ ان کے سامنے برے کام ہو رہے لیکن وہ برائی سے روکنے کے لیے آگے نہیں بڑھتے، ان کے سامنے اچھے کاموں کو چھوڑا جا رہا اور وہ اچھے کاموں کی ترقی نہیں کرتے، تو یاد رکھو، یہ سمجھ لینا کہ پل یا ذنو بے وقائم من اللہ تعالیٰ کہ میری امت نے خدا کے خلاف اعلان جہاد کر دیا، خدا کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے. میری امت کا یہی فیل کہ خدا کے احکامات کو ٹھکرایا جا رہا، لوگ اپنے اپنے گھروں کے اندر بیٹھے، اس بات کا ثبوت کہ اب وہ خدا کے خلاف جنگ کرنے کے لیے نکل آئے، اور جو خدا سے جنگ کرے گا کبھی اس کے اوپر رحمت خدا نازل ہی نہیں ہو سکتی. اسی لیے یہ فقرہ روایت کے اندر موجود ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک قوم کی گمراہی حد سے زیادہ بڑھتی ہے، ایک قوم کے گناہ حد سے زیادہ بڑھتے ہیں. دیکھیے اسلام نے برائی کے خاتمے کا کتنا بہتر طریقہ اختیار کیا ہے کہ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. تم میں سے ہر ایک کو خدا نے چھوٹے سے گھرانے کی ذمہ داری سونپی ہے، اور ہر ایک سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنے گھرانے کی کس طرح سے نگہبانی کی تھی. امام فرماتے ہیں کہ خدا نے دو فرشتوں کو اس لیے بھیجا تاکہ ایک ایسی قوم جو گمراہی کی آخری حدوں پر، ایک ایسی قوم کے جو عذاب الہی کو دعوت دے چکی ہے، اس قوم کے اوپر عذاب نازل کیا جائے. چنانچہ عذاب کے فرشتے آسمان سے زمین کی طرف آئے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس مقام تک پہنچ گئے کہ جہاں وہ قوم موجود تھی. رات کا وقت تھا، آدھی رات کا وقت تھا، اور چاروں طرف تیاری چھائی ہوئی. فرشتے عذاب کے فرشتے انتظار کرنے لگے کہ عذاب کا وقت آئے تو ہم عذاب نازل کریں، کیونکہ سنت الہیہ یہ ہے کہ عذاب عام طور پر صبح کی نماز کے وقت سے کچھ پہلے نازل ہوتا ہے. آدھی رات کو یہ فرشتے پہنچے اور پہنچنے کے بعد اس وقت کے آنے کا انتظار کرنے لگے. فرشتے اس شہر کا جائزہ لینے لگے، یہ دیکھا کہ اس شہر کا ہر فرد یا تو سو رہا ہے یا اپنے اپنے گناہوں کے اندر مشغول. تمام شہر میں تاریکی چھائی ہوئی، لیکن ہاں ایک مکان سے معمولی سی روشنی نکل رہی ہے. جس تاریخ رات میں روشنی کی کرن فرشتوں نے دیکھی، ایک مرتبہ انتہائی تعجب سے آگے بڑھے کہ یہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں روشنی موجود ہے. قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک چھوٹی سی کٹیا، ایک چھوٹی سی جھوپڑی، ایک ٹوٹا پھوٹا مکان موجود ہے کہ جس میں سے یہ روشنی کی شعائیں نکل نکل کے بلند ہو رہی ہیں. فرشتے اپنے جذبۂ تجسس، اگر یہ لفظ فرشتوں کے لیے مناسب ہو، آگے بڑھتے اور آگے بڑھ کے مکان کے اندر داخل ہوئے. جب مکان میں داخل ہوئے تو یہ امام کے الفاظ اور اصول کافی کی روایت، ایک مرتبہ فرشتے حیرت میں آ گئے، فرشتے تعجب کی حالت میں آ گئے جب یہ دیکھا کہ مصلی بچھا ہوا ہے اور اس مصلی کے اوپر ایک جوان کھڑا ہوا ہے اور خدا کی عبادت کر رہا ہے اور عبادت خدا کرتا جاتا ہے، روتا جاتا ہے، آنکھوں سے مسلسل آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی ہے، رو رہا ہے، گڑگڑا رہا ہے، اپنے گناہوں پہ معافی مانگ رہا ہے اور خدا کی بارگاہ میں مسلسل سجدے کیے چلا جاتا ہے. امام یہ فرماتے ہیں کہ فرشتے تعجب میں آ گئے، کیونکہ ہمیشہ سے خدا کی قدرت بلکہ خدا کا طریقہ یہ رہا تھا کہ جس قوم کے اندر ایسے بوڑھے موجود ہوں جو اپنے بڑھاپے میں بھی خدا کی عبادت کرتے رہیں، ایسے جوان موجود ہوں کہ جو جوانی ہی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے روتے ہوں، ایسے بچے موجود ہوں کہ جو ہر قسم کی برائی سے محفوظ اور بالکل معصوم ہوں، اور ایسے جانور موجود ہوں کہ جو انسانوں کے کام آ رہے ہوں. جس قوم کے اندر یہ چار چیزیں موجود ہوں، خدا کبھی اس قوم کے اوپر عذاب نازل نہیں کرتا ہے. لیکن عذاب کے فرشتوں نے یہ دیکھا کہ ایک ایسا شخص جو ہر اعتبار سے قابل تحسین ہے، اس لیے کہ پوری قوم گناہ کر رہی، صرف ایک شخص گناہوں کو چھوڑ کر خدا کی عبادت کر رہا، تمام برائی کے ماحول میں صرف ایک شخص کا سیدھے راستے پر چلنا کتنا مشکل تھا، اور ایسا عابد حقیقی کے رات کی تاریکی میں بھی خدا کی عبادت، اور ایسا اپنے گناہ کا خوف کی آنکھوں سے آنسو جاری، اس کے بعد بھی خدا کے لیے حکم کے اس قوم کے اوپر عذاب نازل کیا جائے. امام کے یہ الفاظ فرشتے یہ سمجھے کہ شاید ہمیں غلط فہمی ہو گئی ہے، کسی اور قوم پر عذاب نازل کرنا تھا، ہم یہاں پہ آ گئے. ایک مرتبہ بارگاہ الہی کی طرف رجوع کیا، بار الہ کیا اسی قوم پر ہم کو عذاب نازل کرنا ہے؟ جواب آیا کہ یقیناً اسی قوم پر تمہیں عذاب نازل کرنا ہے. فرشتوں نے گھبرا کے سوال کیا کہ بار الہ، اس قوم کے اندر تو یہ ایسا جوان موجود ہے کہ جس کی موجودگی میں عذاب آ ہی نہیں سکتا. یہ سن کے جواب ملا کہ اے میرے فرشتوں، اس قوم کے اوپر اس طرح سے عذاب لاؤ کہ اس عذاب کی لپیٹ میں یہ جوان بھی آ جائے اور اس عذاب سے نہ بچ سکے. یہ سن کے فرشتے ایک مرتبہ حیرت سے سوال کرتے ہیں، بار الہ اس کا کیا سبب؟ جواب ملا اس کا سبب صرف یہ ہے کہ جوان خود تو بہتر کام کر رہا، لیکن جب اس کے سامنے لوگ واجبات کو چھوڑتے تو کبھی یہ ان کو واجبات کی تلقین نہیں کرتا، خود تو حرام سے بچ رہا لیکن جب اس کے سامنے پہلے حرام کیا جاتا تو کبھی بھی یہ دوسروں کو پہلے حرام سے نہیں روکتا. تو جس کے سامنے برائی ہو وہ برائی کو ختم نہ کرے، جس کے سامنے اچھائی نہ ہو رہی ہو وہ اچھائی کو پھیلانے کی کوشش نہ کرے. میں اس کو وہی عذاب دوں گا جو کافروں کے لیے مقرر کیا گیا، لیکن ہاں روز قیامت اس کا درجہ سب سے بلند درجہ ہوگا. اور روایت تو مکمل ہو گئی، لیکن اس سلسلے میں ایک بات صرف یہی رہ گئی کہ کیا یہ ممکن ہے کہ انسان ہر شخص کو برائی سے روکنے کی کوشش کرے؟ پھر امام نے ایسا خطرہ کیوں استعمال کیا؟ یہ انشاءاللہ ہماری آئندہ گفتگو کا موضوع بنے گا. اور اب ہماری گفتگو شریعت کے اتنے ہی اہم مسئلے پر ہو رہی ہے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مسئلہ، مسائل فقہ میں. تو آئندہ ہفتے میں مکمل ہو جائے گا، بہت مختصر گفتگو، اور آئندہ ہفتے ہماری اخلاقیات کی گفتگو.